الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالی نے علوم کی کئی ایک اقسام رکھی ہیں اور علم مطلقاً جاننے کا نام ہے اور کوئی انسان کسی چیز کو جب جان لیتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اس انسان نے اس چیز کا علم حاصل کیا۔ اور علم کے ساتھ جب عشق کا امتزاج ہوتا ہے اور علم اور محبت پہلے درجے میں جب آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو اس پہچان کے بعد تسلیم کا آغاز ہوتا ہے اور علم جب عشق کے رنگ کو اپناتا ہے تو عقل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ جب محبت غالب آنے لگتی ہے علم پہ تو اس کا پہلا نشان جو انسانوں میں ظاہر ہوتا ہے اور محبت جب اپنی بلوغت اور میچیورٹی کو پہنچتی ہے تو محبوب کا حکم بجا لانے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوتی۔ علم کا امتزاج، علم محبت سے نہ ملے اور علم عشق سے غیر رہے اور عشق محبوب کے سامنے جھکنا نہ سکھائے اور عقل غالب رہے اور علم اعتراضات کرتا رہے تو یہ علم جہنم کی راہ ہے۔ اس لیے علم اور محبت یہ دونوں جب ملتے ہیں تو پھر آغاز ہوتا ہے جب اس صاحب علم کو جس سے محبت ہوئی ہے اس کی اطاعت پہ کوئی اعتراض نہ رہے۔ اور اس کے بعد کے درجے میں جب علم اور محبت ان کا مکس اپ ہونا اس درجے پر پہنچا دے کہ محبوب کی اطاعت خوشی کا باعث بنے تو جو بھی آدمی اس موقع پر پہنچتا ہے، اس مقام پر پہنچتا ہے کہ علم تھا پھر محبت ہوئی اور اب محبت نے ایسا غلبہ حاصل کیا کہ اسے محبوب میں کوئی عیب نظر نہیں آتا تو یہ معرفت کا آغاز ہوتا ہے۔ علم تنہا جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور علم اعتراضات کو پیدا کرتا ہے۔ علم یہ کہتا ہے کہ حدیث میں یوں آیا ہے، قرآن میں یوں آیا ہے، فلاں حدیث میں فلاں چیز آئی ہے، یہ محض علم ہے، اور اس کا طریق بہت خطرناک ہے، حتیٰ کہ وہ ظاہر کا مسلمان اور عقیدے کا دل سے مرتد کہلاتا ہے۔ اور اللہ قیامت میں اس کے دل کے اعمال بھی پوچھے گا، اس سے فرمایا کہ ان السمع، یہ سننا دیکھنا، والفؤاد، اور دل جو اس کا عقیدہ ہے، کل ذالک کان عنہ مسئولا، اللہ ہر ایک چیز کے متعلق سوال کرے گا۔ اس علم میں جب عشق داخل ہو اور عقل ہار مان لے، تب اس کو اپنے محبوب میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور مکمل اختلاط کے بعد بھی کوئی عیب نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ عشق کچا ہے، یہ آگ بھڑک نہیں رہی، دھواں پیدا کر رہی ہے، اور اس کا انجام اللہ کے حوالے۔ لیکن جب آگ بھڑکنا شروع ہوتی ہے اور اپنے محبوب میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، دنیا ہزار مرتبہ کہے کہ یہ اندھا ہے، کانا ہے، رنگ کالا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اسے سراپا حسن نظر آتا ہے، اور جو لوگ عیب گنتے ہیں ان کو وہ اندھا جانتا ہے، تو یہ ہے معرفت کا آغاز۔ اور پھر اس سے آگے جو چیز ہے، وہ یہ کہ جب یہ مکس اپ ہو علم اور عشق کا، اور محبوب بغیر کسی عیب کے نظر آنے لگے، تو اب اطاعت میں خوشی اور اس کا غم کہ کہیں جدا نہ ہو جاؤں، یہ مرتبہ ہے معرفت کی بلوغت کا، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر اس مقام پہ اللہ ہے تو وہ سب سے زیادہ محبوب ہے انسان کے لیے، اور اس مقام پہ ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، تو وہ اس میں فنا ہے، اور یہ فنائیت اگر مثبت ہے تو وہ خالص اللہ کی معرفت ہے، اور یہ فنائیت اگر منفی ہے تو یہ خالص کفر ہے۔ ہر لحظہ یہ کھٹک کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور ہر لمحہ کی یہ کوشش کہ اس کی معرفت میں ترقی ہو، اور دن بدن، یہ غلط ہو گئی اردو، دن بدن ٹھیک نہیں ہے، روز بروز اس معرفت کے مقامات کو حاصل کرے، تو اس انسان کی رسائی جو بالکل غیر ممکن نہیں ہے، چار درجات تک ہوتی ہے۔ اور کل کائنات میں چھ درجات ہوتے ہیں، جنہیں صوفیہ حافظ شیرازی اپنے دیوان میں، مولانا رومی اپنی مثنوی میں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات میں، اور علامہ اقبال اپنے فارسی کے کلام میں اس پر بحث کرتے ہیں. اور تنزلات ستہ، چھ درجات، اگر یہ سمجھ میں آ جائیں تو اس جہان کے بعد کے جو جہان ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں. اور اگر تنزلات ستہ سے تعارف نہیں ہے تو کبھی بھی اس میدان میں دخل نہیں دینا چاہیے. بچہ پہلی مرتبہ شناسا ہوتا ہے اور ٹیچر پڑھاتا ہے کہ اے پلس بی سکوئر، اس نے یہ نہیں پڑھا، اسے پتا بھی نہیں یہ کیا ہے، اور بریکٹس جب کھلیں گی تو اس سے کیا نتیجہ برآمد ہوگا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ آئنسٹائن کی اور فلاں کی اور کوانٹم کی اور اس کی تھیوریز یہ سب ایسے ہی ہے، تو جو جانتا ہے ممکن ہے وہ مسکرا کے ہٹ جائے کہ تمہیں ابھی اس میدان کی ہوا کیا جنم ہی نہیں ہوا، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ کیا. یہ تنزلات ستہ، قرآن کریم کی تفسیر بھی اگر یہ نہ پتا ہوں تو آدمی پھنس جاتا ہے محض الفاظ کا ترجمہ کر کے، اور وہ تشریح جو پچھلوں نے کی ہے زیادہ سے زیادہ دو چار لفظ لکھ کے آگے نکل جاتا ہے، اور حدیث میں تو بالکل اس کو درک ہی نہیں ہے کہ یہ تنزلات ستہ ہوتے کیا. تین جمعہ پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت مشکلات ہیں، لیکن اس کو بیان کرنا بعض وجوہ سے ضروری ہے. وہ جو شخص روحانیت میں تربیت حاصل کرتا ہے، اور وہ جو شخص مشائخ کے ہاں تربیت پاتا ہے، اور وہ جو شخص ہمارے ان دیار میں سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک اور مراقبات، سلسلہ سہروردیہ اور قادریہ کے مراقبات، اور قادری سلسلے کے وہ مشائخ جنہوں نے سندھ کو اپنا مرکز بنایا، اور وہ سلسلہ راشدیہ قادریہ کہلاتے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں کوئی 13 مراقبات تھے جو حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے تلقین فرمائے تھے، اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے جن مراقبات کا اضافہ فرمایا تھا، یہ سارے اضافے سلسلہ نقشبندیہ کے، سہروردی اور قادری حضرات کے، اور اسی طرح سلسلہ چشتیہ کے اکابر حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ اس سلسلہ چشتیہ کے مجدد تھے، اور ان سے دو بہت بڑی شاخیں پھوٹیں، ایک چشتی نظامی جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے، اور ایک صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، اور مخدوم صابر رحمت اللہ علیہ پہ فنا غالب تھی، کوئی نام نہیں، کوئی نشان نہیں، کوئی آنے والا نہیں اور جانے والا نہیں، اور وہ اس مقام کے آدمی اور اس مقام کے فرزند تھے کہ صاحب کرامت اولیاء اللہ میں سے تھے. آپ اس کے مخالف ہوں تو بھی دوسرے کا نقطہ نظر سننے کی ہمت پیدا کرنی چاہیے، نہ مانتے ہوں تو یہ تو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کس جنگل میں جا رہا ہے، اگر اتنی بھی تمیز نہ ہو کہ یہ کہہ کیا رہا ہے تو پھر مخالفت چے مانا دار سے صابر رحمت اللہ علیہ فنائیت کے اس مقام تک پہنچے جہاں فنا کی بھی فنا ہوتی ہے. دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی اور پوری دنیا میں وہ اچھے ہیں یا برے وہ گمراہ ہیں یا ہدایت پہ پوری دنیا میں ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد اور پھر ان کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں. وہ اتنا احترام کرتے تھے کہ ہم نے خود حضرت کے پوتے قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک تقریر میں سنا. وہ فرماتے تھے کہ حضرت جب کلیئر پہنچتے تھے تو گاڑی بس جو بھی چیز تھی اس سے اتر کے اپنے دونوں جوتے داب لیتے تھے اور ننگے پاؤں حضرت کے مزار پہ جاتے تھے. ایک صاحب نے کہا یہ کیا شرکیہ چیزیں ہیں. ان کی گفتگو سنی, ہم نے کہا کہ عرض کیا ان کی خدمت میں کہ یہ جو آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جب میدان میں تشریف لے جاتے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی تو ننگے پاؤں جاتے تھے اور ان کے اس فعل کا مقصد یہ تھا جو وہ خود کہتے تھے کہ جو چیزیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں یہ بڑا مجمع یہ میدان یہ عید کا سالانہ ایک موقع یہ سب اللہ کی یاد دلاتی ہیں ان کی تعظیم ضروری ہے اور وہ اپنے جوتے اتار دیتے تھے. تو یہ کس قسم کا شرک تھا, ان کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کہیں یہ چیزیں کتابوں میں آئی. ہر کس کے ندانت, ہر وہ آدمی جو علم نہیں رکھتا, وہ بدانت کے ادانت اور اسے یہ خیال ہے کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہے, در جہل مرکب وہ ڈبل جہالت میں مبتلا ہے. ایک تو ویسے جاہل ہے, ایک اوپر اس سے بھی جاہل ہے کہ میں جاہل ہوں, اسے یہ بھی شعور نہیں ہے. اور دوسری نسبت وسط نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی, اور حضرت نے جو ان کا خلافت نامہ لکھا ہے حضرت مسعود رحمت اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں, علم ہونا چاہیے, عقل ہونی چاہیے, عشق ہونا چاہیے, اور یہ تینوں چیزیں نظام الدین تم میں جمع ہو گئی ہیں اور میں تمہیں دہلی بھیجتا ہوں اور دہلی میں ایک ایسا درخت لگا رہا ہوں, ایک ایسا پیڑ اور پودا کہ اللہ نے چاہا تو صدیوں تک لوگ تم سے ہدایت پائیں گے. اس لیے صوفیہ پڑھاتے تھے, ایسے نہیں ہے کہ خانقاہوں میں گئے اور اللہ اللہ کیا, وہ باقاعدہ پڑھاتے تھے. یہ جو تنزلات ستہ ہیں یہ صوفیہ کے ہاں رائج ہیں. اور بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کائنات میں اللہ کہاں تھا. یہ جو اس نے زمان و مکان کو پیدا کیا تو اس ٹائم اور سپیس کے پیدا کرنے سے پہلے خدا کہاں تھا. اور صحیح حدیث میں ایک دیہاتی آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اینا کان ربنا قبل ان یخلق السماوات والارض. اللہ کے رسول آپ اس حقیقت کو واضح فرمائیں, ہمیں بتائیں, اس نقطے سے پردہ اٹھائیں کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کائنات میں جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں بہت ہیں. قرآن میں بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کائنات میں بہت بڑی تبدیلی آئی. جنات جن کی رسائی اللہ کے عرش تک تھی اللہ نے ختم کر دی. اللہ نے فرمایا آپ کی نبوت کے بعد اگر کوئی یہ چاہے گا کہ وہ ہمارے تک اس طرح یعنی عرش مولا اور ہمارے فیصلوں تک پہنچے فتبعو شہاب ثاقب تو اس کو ہم مارتے ہیں پتھر اوپر سے روشن اور چمکدار. بہت بڑی تبدیلی. حتیٰ کہ جنات کے گروہ در گروہ نکلے کہ کائنات میں کیا ایسا تغیر واقع ہو گیا ہے. طائف نے جو سلوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا آپ بہت رنجیدہ تھے کہ اسلام کی دعوت انہوں نے قبول نہیں کی اور مکہ مکرمہ تشریف آوری ہوئی اور آپ نے اگلے دن فجر کی نماز پڑھائی اور وہ مقام ہے جہاں آج بھی مکہ مکرمہ میں مسجد قائم ہے عثمانیوں نے بنائی تھی اور وہاں آپ نے سلام پھیرا تو قرآن 26 پارے میں کہتا ہے کہ ان جنات کا جو ٹولہ تھا ان کا سردار بولا اور اسے کہا یہی وہ تبدیلی ہے جس کی تلاش میں تم نکلے تھے اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ اسلام قبول کیا. اللہ نے بتا دیا کہ آپ کیوں اللہ تعالی کی ہدایت سے ایک طرف کو یہ اس رنج اور غم میں پڑ رہے ہیں کہ طائف والوں نے نہیں مانا. طائف والے کتنا مان لیتے اور تعداد کیا تھی یہ دیکھیں. ہم نے پوری جنات کی قوم کو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروا دیا. آپ خوش رہیں آپ کا پیغام اس جہان میں بھی پہنچے گا. بہت تبدیلیاں آئیں. ان میں سے ایک تبدیلی اور تھی اور وہ جو لوگ آپ کے قرب و جوار میں تھے ان کے فہم اور عقل پہ فرق پڑا ہے. جیسے کسی بھی لٹریچر میں 5, 7, 10 بڑے آدمی پیدا ہو جائیں تو زبان ترقی کر جاتی ہے. کسی ملک میں 10, 12, 15 بڑے سائنٹسٹ پیدا ہو جائیں تو بچوں کے سوچنے کا لیول بڑھ جاتا ہے. کسی خاندان کنبے قبیلے میں 10-20 آرمی کے افسر ہو جائیں تو بچوں کو شروع سے ہی یہ شعور ہو جاتا ہے کہ ہم نے آرمی میں جانا ہے. اب یہ ایک دیہاتی آدمی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتا ہے کہ اینا کانا ربنا, اللہ کہاں تھا جب یہ کائنات پیدا ہوئی. تھا زبان کی مجبوری کی وجہ سے عرض کر رہے ہیں اللہ جہاں تھا آج بھی وہیں ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ عرش پہ ہے معاذ اللہ اور اس کے بعد اس کی حدود متعین کرتے ہیں کہ عرش اتنا بڑا ہے اور اللہ اتنا چھوٹا ہے اور استغفر اللہ, اللہ 4 انگل کے برابر عرش سے چھوٹا ہے تک اس پہ سما جائے. ان سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا غلط بات کرتے ہو, جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا. جہاں تھا اب بھی وہی ہے. الان کا ماکان, یہ صوفیہ کہتے ہیں الان کا ماکان, وہی تھا جہاں اب. اس لیے صوفی ایک جملہ بولتا ہے اور لکھنے والے اس کی مثال ہم دے چکے, پوری کتاب اس کی شرح میں لکھیں تو نہ کافی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں خانقاہوں میں گیا حالانکہ وہ مجتہد تھے, اتنے بڑے آدمی تھے فقہ میں, ان کی ٹکر کے کون لوگ تھے جو ان کے زمانے میں ہوں, لیکن فرمایا میں ان خانقاہوں میں گیا تو 2 باتیں میں نے سیکھی ان سے اور زندگی کے لیے بس کافی ہیں. ایک تو انہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ وقت پہ غالب رہو وگرنہ تم مغلوب ہو جاؤ گے. ٹائم پہ غالب رہو. ٹائم کو اپنے انڈر رکھنا، اور دوسرے انہوں نے مجھے سکھایا کہ اپنے آپ کو حق کے ساتھ مصروف رکھنا، ورنہ تمہارا نفس تمہیں باطل میں ڈال دے گا، باطل کے ساتھ مصروف کر دے گا. یہ بالکل دیہات کا رہنے والا آ کے کہتا ہے کہ اینا کان ربنا، اللہ کہاں تھا جب آسمان و زمین کو اس سے پیدا کیا، تو اس سے پہلے کہاں تھا؟ اب کہتے ہیں کہ وہ جو پہلا دھماکہ ہوا تھا دنیا اس سے بھی پہلے تھی، آ جاؤ گے آہستہ آہستہ، اور انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہو سکتا ہے، ڈارون کی تھیوری. اور یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈارون پڑھائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سوشلزم پڑھائیں، کمیونزم پڑھائیں، جدید فلاسفہ کو پڑھائیں، برٹرنڈ رسل کو پڑھائیں، اور پھر ہم بتائیں کہ بیٹے اسلام یہ کہتا ہے، کمیونزم یہ کہتا ہے، اسلام یہ بتاتا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں، مگر یہ بات وہ انجام دے سکتا ہے جس کو عربی سے استفادہ اور انگلش دونوں سے ہو، کمانڈ رکھتا ہو، ایٹ لیسٹ ان دونوں زبانوں میں کمانڈ رکھتا ہو، اور کوئی پڑھا لکھا ہوا ہو. اور 22 کروڑ میں 10 آدمی ایسے نہیں مل سکتے جو دونوں کو پڑھے ہوئے ہوں، ادھر کو بھی اور ادھر کو بھی. پڑھا ہی نہیں ہے، ایک نے ایک پڑھا، ایک نے دوسرا پڑھا اور وہ بھی پورا نہیں پڑھا. اور جنہوں نے ڈارون اور ان تھیوریز کو پڑھا ہے وہ زیادہ ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. ہمارے سوسائٹی میں ہونے چاہیے تاکہ پتا چلے دنیا نے کیا فلسفہ پیش کیا، نہ یہ کہ ہم ان لوگوں سے توبہ کرواتے پھریں اور ان پہ ایک نو کا ظلم کریں، یہ غلط بات. بس ایک فکر ہی اگر کوئی سمجھ پائے، یاد رکھو اس کائنات میں کفر بھی اللہ کی مشیت کے تحت. تو وہ کہتا ہے اللہ کہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ سید العارفین تھے، وہ عارف العرفا تھے، وہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ نے سمجھا دی تھی، اللہ کے تنزلات ستہ میں پہلے تنزل سے جو چیز علم میں کائنات کی طرف آئی ہے اور اللہ کے علم سے نکل کے اس نے وجود اختیار کیا ہے، وہ علم سے جو نکلی ہے چیز وہ حقیقت محمدیہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پروردگار بادل میں تھا، فی عما، اور فرمایا کہ ایسے بادل میں تھا جس کے اوپر بھی ہوا تھی اور جس کے نیچے بھی ہوا تھی. اینا کان ربنا، فرمایا ایک بادل کے نیچے. اور دوسری روایت میں ٹھیک یہی الفاظ آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یک شیئن، اللہ تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیس فوقہ ہوا، ہوا اس کے اوپر بھی نہیں تھی اور اسی طرح ہوا اس کے نیچے بھی نہیں تھی، اللہ تھا اور اس کائنات یہ کچھ نہیں تھا. یہ دونوں احادیث آئی ہیں. ہوا ایک چیز ہے نا، اللہ تھا اور ہوا بھی تھی، تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی چیز تھی، جبکہ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کوئی چیز نہیں تھی. یہ ہے مرتبہ جو ذات بہت کا ہے، اور ذات بہت کے بعد دوسرا مرتبہ، دوسرا تنزل وہ مرتبہ وحدت کا ہے، اور تیسرا تنزل احدیت کا ہے، اور چوتھا تنزل، ان تنزلات ستہ میں سے جو دو پہلے ہیں کسی شخص کی رسائی نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کی پاک ذات کا ظہور خود اللہ ہی کے لیے ہے۔ گجرات سے ایک صاحب نے خط لکھا ہے اور بہت عمدہ جملے لکھے ہیں، وہ اس چیز کو شاید سمجھتے، یقیناً سمجھتے ہوں گے، ہم سے ایک لفظ بولنے میں غلطی ہوئی۔ اللہ کی وہ تجلیات جن کا ظہور برائے باری تعالی ہے، وہاں تک پہنچنے کی کوئی راہ ہی نہیں ہے، وہاں تک کسی انسان پتہ ہی نہیں ہے کسی کو بھی، اللہ کی ذات جو اس مرتبے میں ہے جسے ابن عربی جمع الجم سے تعبیر کرتے ہیں فتوحات مکیہ میں، وہاں پہنچنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے اپنی ان صفات کو جس صفات اس کے لیے ظاہر ہوئیں، کیونکہ ان کو جاننے کے لیے اللہ سے بڑا کوئی اور ہو اور وہ ہے نہیں ولیعوذ باللہ۔ اور چوتھے درجے میں پہنچ کے اللہ کا یہ سارا نظام عالم امر کی طرف چل پڑتا ہے۔ صوفی عالم امر کی بحث کرتا ہے اور لوگ علماء عالم خلق کی بحث کرتے ہیں، عالم خلق اور چیز ہے، عالم امر اور چیز ہے، عالم خلق تک آپ کی اتنی رسائی ہے کہ آپ نے چیزوں کو ذرہ ذرہ جان لیا، مثلا جس میں انسانی ہے اور کوئی چیز ہے، لکڑی ہے، موسم ہے، ہر چیز کے بارے میں۔ لیکن عالم امر کا جہاں آیا ہے اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ ما اوتی تم من العلم اللہ قلیلا، عالم امر کا علم ہم نے بہت تھوڑا سا عطا کیا ہے۔ اور وہ عالم امر جب کھلتا ہے تو آدمی گنگا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد عالم حیرت کھلتا ہے۔ اور اس مقام پہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ تھے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تھے، یہ لوگ تھے۔ اس عالم امر کے لیے سال ہا سال اس کی رسائی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر چوتھی درجے میں تنزل رابع جو ہوتا ہے وہ عالم ارواح ہے، جس کے بارے میں خدا کہتا ہے بہت تھوڑا علم ہے۔ اور پانچواں عالم مثال ہے، اور عالم مثال اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ نہ اسے دیکھا جا سکتا ہے نہ چھوا جا سکتا ہے۔ عالم مثال میں زمان و مکان سب ختم ہو جاتے ہیں، اور کوئی شخص اگر عالم مثال میں پہنچ جائے تو پھر اللہ اس کے لیے ٹائم کو ختم کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں جو آیا ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات میں فرمایا میں اپنی 99 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ہر ایک سے اللہ مجھے، یا 100 بیویوں کے پاس، اور ہر ایک میں سے اللہ مجھے ایک بیٹا دے گا، اور میرے اتنے بیٹے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اس مقام کو جب صوفیہ کے ہاں آیا تو انہوں نے کہا عالم مثال حضرت کے لیے کھول دیا گیا تھا، اور عالم مثال میں جس کی رسائی ہو 60-70 سال کی عمر میں اتنے کام کر لیتا ہے کہ دوسرا 600 برس میں نہ کر سکے۔ اور پھر اس کے بعد عالم خلق ہے، یہ تنزلات ستہ ہیں۔ اور پھر اس طرح جب وہ آتا ہے تو عالم لاہوت میں، عالم لاہوت سے پھر وہ آتا ہے عالم ملاکوت میں، پھر ناسوت میں، پھر برزخ سے ہوتے ہوئے یہاں انسان بن کے پھر اس کی انتقال ہوتا ہے آگے اور آگے اور آگے۔ مگر جب وہ تنزلات اربع قائم کر لیتا ہے، اس کی روح سفر کر لیتی ہے، تو پھر جمع الجم آ جاتا ہے۔ جو ابن عربی رحمت اللہ کے لوگ لکھتے ہیں، ابن عربی، حافظ شیرازی، اور صدر الدین قونوی، اور مولانا روم، اور علامہ اقبال، اور فرید الدین عطار، یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کی رہنمائی انہوں نے 8-9 صدیوں تک کی ہے۔ اور صوفیہ خانقاہوں میں اور علماء جو واقعی جید علماء تھے ان چیزوں کو پڑھاتے رہے. آج ایک آدمی اٹھتا ہے جو ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہے, کہتا ہے یہ دین کے مقابلے میں پیرلل دین ہے, یہ گمراہی ہے, اس کی کیسے مانی جا سکتی؟ ان تنزلات ستہ پہ انشاءاللہ آئندہ سے ایک ایک تنزل پہ بات کریں.